یہ ہے اللہ کی پارٹی. الا ان حزب اللہ هم المفلحون, آگاہ ہو جاؤ کہ آخری کامیابی, بالآخر کامیاب ہونے والے وہ تو اللہ ہی کی پارٹی کے لوگ ہوں گے. قیامت میں تو کامیاب وہ ہو گئی, دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ حزب اللہ کو سرخرو عطا فرمائے گا. یہ اس پہ بالکل ہم مضمون آیات سورہ مائدہ میں آ چکی ہے, وہ ہم پڑھ چکے ہیں. سورۃ الحشر, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب اس سورت کا جہاں تک تعلق ہے اس میں بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک تو یہود کا جو حشر ہوا ہے, یہاں لفظ حشر دوسرے معنی میں استعمال کر رہا ہوں, وہ اس معنی میں نہیں جس میں کہ اس سورت میں آیا ہے. یہ اردو میں ہم بولتے ہیں حشر, فلاں کا یہ حشر ہوا یعنی انجام, عربی میں یہ مفہوم نہیں ہے اس لفظ کا, حشر کے معنی جمع کرنا. لیکن یہ کہ یہودیوں کا جو حشر ہوا, تین قبیلے تھے جبکہ حضور تشریف لائے ہیں مدینے میں, اور ان تینوں سے حضور نے معاہدہ کر لیا, بنو قینقاع, بنو نذیر اور بنو قریظہ. لیکن ان بدبختوں نے خلاف ورزی کی, غداری کی, حضور کے خلاف مکے والوں کے ساتھ سازشیں کی, ان کو چڑھا چڑھا کر لاتے رہے, تو ایک ایک کر کے حضور کے ہاتھوں, مسلمانوں کے ہاتھوں یہ کیفر کردار کو پہنچے. غزوہ بدر کے فوراً بعد بنو قینقاع کا معاملہ ہوا, انہیں جلا وطن کیا گیا. غزوہ احد کے بعد یہی معاملہ بنو النذیر کے ساتھ ہوا جس کا ذکر یہاں سورۃ الحشر میں آ رہا ہے, اور غزوہ احزاب کے بعد بنو قریظہ کا ہوا معاملہ وہ ہم سورہ احزاب میں پڑھائے ہیں. تو تینوں قبیلے اس طریقے سے بنو قینقاع کے ساتھ سب سے ہلکا معاملہ کیا تھا, پہلا معاملہ وہی تھا. وہ ہم سے کہہ دیا گیا تھا کہ جو مال و اسباب بھی تم لے جا سکتے ہو, تین تین آدمی ایک ایک اونٹ پر جتنا سامان لا کر لے جائیں, یہاں سے نکل جاؤ. وہ صرف جلابت نہیں تھی. بنو النذیر کا معاملہ یہ ہے کہ کچھ سامان معین کر دیا گیا تھا, تم اسلحہ نہیں لے جا سکتے, فلاں چیزیں نہیں لے جا سکتے, باقی چیزیں لے کر تم جا سکتے. لیکن بنو قریظہ کو سخت ترین سزا دی گئی, اور وہ چونکہ ان کے اپنے کہنے کے مطابق حضرت سعد ابن معاذ کو انہوں نے حکم بنا دیا تھا جو یہ فیصلہ کر دے. حضرت سعد ابن معاذ نے فیصلہ تورات کے مطابق کیا کہ جو غداری کے مرتکب ہوتے ہیں ان کی سزا یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی قابل جنگ مرد ہو ان کو قتل کر دیا جائے, اور ان کی اولاد کو اور ان کی عورتوں کو غلام اور لونیاں بنا دیا جائے. تو یہ بدترین حشر ہوا ہے بنو قریظہ کا. یہ جو درمیانی قبیلہ تھا بنو النذیر, ان کا ذکر ہے جو سورۃ الحشر میں آ رہا ہے. اس کا گویا کہ تعلق ہو جائے گا سورہ حدید کی آخری آیت سے, اللہ یعلم اہل الکتاب اللہ یقدرون علی شیء من فضل اللہ وان الفضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. اور اسی کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کی جو جماعتی زندگی کا نقشہ ہے, ان کی باہمی محبت, رحماء بینہم, جو سورہ فتح میں ہم نے پڑھا تھا, اس کا نقشہ بھی آئے گا. اور آخری آیات اس سورہ مبارکہ کی بہت عظیم ہے. اپنی عظمت کے اعتبار سے ان کا مقام وہی ہے جو سورہ حدید کی پہلی چھ آیات کا ہے. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. اب آپ نے دیکھا سورہ حدید کا آغاز ہوا تھا تسبیح سے, سورہ مجادلہ کا بغیر تمہید کے, سب سمع اللہ قول التی تجادل و کفی زوجہا, یہاں پھر تسبیح. سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ, اور وہ زبردست ہے حکمت والا. هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ, وہی ہے جس نے نکالا کافروں کو اہل کتاب میں سے ان کے گھروں سے پہلے ہی مٹ بھیڑ پر. انہوں نے غداری کی, انہوں نے چیلنج کیا حضور کو, لیکن جب حضور نے ان کا محاصرہ کیا تو چھ سات دن کے اندر اندر چوں بول گئی, ہتھیار رکھ دیے, گھروں سے نکل آئے, معافی مانگنے پر آ گئے. لہذا یہ فرمایا اللہ نے نکالا اپنی قدرت خاصہ سے, ورنہ یہ کہ ان کے پاس بہت ہتھیار تھا, نفری بھی تھی, لیکن جسے دل کہتے وہ نہیں تھا, ہمت نہیں تھی. وہ جو ایک انسان کے اندر ہمت ہوتی ہے, اور ہمت زیادہ تر انہیں لوگوں میں ہوتی ہے جنہیں اپنے خلوص کا اعتماد ہوتا ہے کہ ہم حق کے لیے لڑ رہے ہیں, جنہیں یہ معلوم ہو کہ ہم چور ہیں, اندر سے یہ معلوم ہو کہ ہم نے بدہدی کی ہے, ضمیر ان کا انہیں اندر سے ملامت کر رہا ہو, ان کے اندر پر ہمت نہیں ہوتی. اللہ ہی نے نکالا, هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر, مدبیر پر پہلے اجتماع پر ان کی ہمتیں پست ہو گئی. ما ظننتم ان يخرجوا, اے مسلمانوں تمہارا یہ گمان نہیں تھا کہ یہ نکل آئیں گے. تم سمجھتے تھے کہ جنگ ہوگی اور لمبا ہوگا معاملہ. وظنوا, اور ان کا بھی یہ گمان تھا, انہم مانعتهم حصونهم, کہ انہیں بچا لیں گی ان کی دیواریں اور فصیلیں, ان کی گڑیاں, جس طرح ہندوؤں نے بھی اپنے یہاں جب یہاں ہندو مسلمان رہتے تھے اور اب بھی وہ اپنی آبادیوں کے گرد جو ہے اور اپنے دروازے گلیوں کے جو ہے پکے بنا کر اور اس میں لوہے کی جالیاں لگا کر سلاخیں وہ احتیاط کے ہم اپنے جو ہے پوری طرح اپنے آپ کو محفوظ کر لیں. تو انہوں نے بھی وہاں اپنی گلیاں علیحدہ بنائی ہوئی تھی اور بڑی مضبوط. ان کا بھی یہ گمان تھا کہ بچا لیں گی انہیں ان کی دیواریں اور ان کے قلعے من اللہ اللہ سے. فآتاہم اللہ من حیث لم یحتسبوا, تو اللہ تعالیٰ ان پر وہاں سے آیا جہاں سے انہیں گمان بھی نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ کی گرفت جو آتی ہے اللہ کو خود دل کے اوپر گرفت کر لیتا ہے کہ ہمت ہی جواب دے جائے. اب اس کی کسی اور بات باہر سے کسی اور چیز کی ضرورت ہی نہیں, ان کے دلوں ہی کے اندر روب ڈال دیا. وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ, اور ڈال دیا ان کے دلوں میں اللہ نے روب. يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ, اب وہ تخریب کر رہے ہیں, توڑ رہے ہیں, گرا رہے ہیں اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں بھی اور مسلمانوں کے ہاتھوں بھی. کیونکہ جب انہیں یہ حکم ہو گیا کہ اب نکل جاؤ تو آدمی جو ہے جب سوچتا کہ اس گھر میں مجھے نہیں رہنا تو خود ہی خراب کر رہے تھے, توڑ رہے تھے تاکہ مسلمانوں کو بھی یہاں سے کوئی چیز کام کی ہاتھ نہ لگے. فاعتبروا یا اولی الابصار, تو عبرت حاصل کرو اے آنکھوں والوں. اس میں گویا کہ اشارہ ہو رہا ہے بنو قریظہ کی طرف کہ عبرت حاصل کرو. بنو قینقاع کا یہ حاصل ہو چکا ہے, بنو نذیر کا یہ ہو چکا ہے, اب تم آئندہ کے لیے کم سے کم تمہیں جو ہے سبق حاصل کر لینا چاہیے. وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ, اور اگر اللہ نے ان کے اوپر جلا بتنی ہی نہ لکھی ہوتی, لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا, تو اللہ تعالیٰ انہیں سخت ترین عذاب دیتا دنیا میں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ, اور ان کے لیے آخرت میں تو جہنم کا عذاب ہے ہی. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ, یہ اس لیے کہ انہوں نے مخاصمت اور دشمنی کی اللہ سے اور اس کے رسول سے. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ, اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ زدم زدہ کرے, اللہ تعالیٰ کے ساتھ دشمنی کرے, تو یقیناً اللہ تعالیٰ سخت دینے میں بہت سزا دینے میں بہت سخت ہے. ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فبإذن اللہ, ان کی جو گڑھی تھی قلعے تھے ان کے باہر درخت تھے کھجوروں کے, اور ان کھجوروں کے درختوں میں سے حضور کے حکم سے صحابہ نے بعض کاٹ دیے تھے. اس پر انہوں نے اعتراض بھی کیا کہ دیکھیں محمد اور ان کے ساتھی درختوں کو کاٹ رہے ہیں, لیکن اس وقت ان کے محاصرے کے لیے ان درختوں کا کاٹنا ضروری تھا کیونکہ وہ بھی ان کی حفاظت کے لیے فصیل بنے ہوئے تھے. تو یہاں فرمایا جا رہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ وہ جو فعل ہے نبی کا اور اہل ایمان کا وہ ہمارے اذن سے اجازت سے, نہیں تم نے خطا کی, نہیں کاٹی تم نے کوئی کھجور کے درخت کے پودے, یا تم نے ان کو کھڑے رہنے دیا ان کی جڑوں پر, فبإذن اللہ, یہ سب کچھ اللہ کے اذن سے ہوا. وَلَيُخْزِي الْفَاسِقِينَ, اور تاکہ اللہ تعالیٰ رسوا کر دے فاسقوں کو. وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ, تو ان میں سے جو مال اللہ نے اپنے رسول کے ہاتھ لگایا, کیونکہ بالفعل جنگ کی نوبت نہیں آئی, صرف وہ حاصلے سے انہوں نے ہتھیار ڈال دیے اور وہ چھوڑ کر اپنی بستی نکل گئے, ایسا مال جو ہے اسے مال غنیمت نہیں کہتے, مال فے کہتے. غنیمت جو جنگ کے بعد مال ہاتھ آئے اس میں تو قانون سورہ انفال میں آ چکا ہے کہ پانچواں حصہ بیت المال کا اور چار حصے جو ہے وہ جو مجاہدین ہیں ان میں تقسیم کر دیے جائیں گے. فے کا مال جو ہے وہ کل کا کل بیت المال میں جاتا ہے, اور اس کا اصل مصرف جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ذاتی اخراجات, ازواج مطہرات کے نان نفقہ, حضور کے جو قرابت دار تھے ان کے ساتھ صلہ رحمی کا ایک ذریعہ, اور پھر مسلمانوں میں سے یتیموں اور بیواؤں اور مسکینوں کا حق. یہ ہے مال فے کا حکم. ما افا اللہ علی رسولہ منہم فما اوجبتم علیہ من خیل ولا رکاب, اے مسلمانوں تم نے نہ اس پر گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے. یعنی یہ کہ جنگ کی تعبیر ہے کہ تمہاری ان تمام محنتوں کے بغیر اللہ نے جو مال اپنے رسول کے ہاتھ لگا دیا. ولکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء, بلکہ اللہ تعالیٰ مسلط کر دیتا ہے اپنے رسولوں کو جس پر چاہے. واللہ علی کل شیء قدیر, اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے. ما افا اللہ علی رسولہ من اہل القرى, جو کچھ بھی مال اللہ نے ہاتھ لگایا اپنے رسول کے ان بستی والوں میں سے, فللہ وللرسول, وہ اللہ کا ہے یا اللہ کے رسول کے لیے ہے, ولذی القربى یا رسول کے قرابت داروں کے لیے ہے, ولیتامہ والمساکین اور یتیموں اور مسکینوں کے لیے, وابن السبیل اور مسافروں کے لیے ہے. کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم, تاکہ نہ رہ جائے سرمایہ تمہارے اغنیا ہی کے مابین الٹ پھیر میں. یعنی یہ کہ اگر اس پر بھی مال غنیمت کا اطلاق کر دیا جائے تو پھر یہ تقسیم ہو جائے گا مجاہدین کے اندر, اور اس طریقے سے ایک طبقے کے اندر ارتکاز دولت ہوتی چلی جائے گی. چونکہ ارتکاز دولت اللہ کو پسند نہیں ہے, لہذا فرق یہ کیا گیا کہ سہ کا مال جو ہے وہ یتیموں غریبوں مسکینوں کا ایکسکلوسو ہو گیا. اس میں زیادہ سے زیادہ جو حضور کی ضروریات ہیں, حضور کیا آپ تو ان کے گھر میں تو فاقے رہتے تھے, انہوں نے کوئی اللہ تو کیے نہیں, لیکن بہرحال دنیاوی ضرورت تو تھی, ازواج مطہرات کا نان نفقہ بھی آخر ضرورت تھی. تو اس کے سوا جتنا بھی ہے وہ غریبوں مسکینوں یتیموں کو دے دیا جائے, تاکہ اس طریقے سے بیلنس پیدا ہو جائے معاشرے کے اندر اور تقسیم دولت کا نظام جو ہے منصفانہ ہو جائے. اسی کو پھر حضرت عمر نے جب یہ عراق اور شام کی زمینیں فتح ہوئی اس کے بعد اسی پر عمل کیا حضرت عمر نے کہ یہ مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیت ہوگی, صرف جو جائیداد منقولہ ہے وہ تو تقسیم ہو جائے گی, مطلب یہ گھر بار کا ساز و سامان ہے, زیور ہے اور ہتھیار ہے, یہ منقولہ, لیکن جو غیر منقولہ ہے زمین ہے وہ کہاں اٹھا کے لے جائی جا سکتی ہے, وہ مسلمانوں کے بیت المال کی ملکیت ہوگی, وہ کسی کے فرد کو نہیں دی جائے گی. پہلا یقول ادول اتم بین الغنیائے منکم وما آتاکم الرسول فخذوه, اور اے مسلمانوں جو کچھ تمہیں رسول دے اس کو مضبوطی سے پکڑو, وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے وہ روک دے رک جاؤ, یعنی تم اگر مسلمان ہو تو تمہارے اسلام کا, اور مومن ہو تو تمہارے ایمان کا تقاضا یہ ہونا چاہیے کہ کوئی چون و چرا نہ ہو, جو حضور نے حکم دیا بسرو چشم قبول کرو, دے دے قبول کر لو, اگر نہیں دے رہے ہیں تو پھر اس پر کوئی اعتراض نہ ہو. بتق اللہ, اللہ کا تقوی اختیار کرو, ان اللہ شدید العقاب, یقین اللہ تعالی سخت سزا دینے والا ہے. للفقراء المهاجرين, اب یہاں خاص طور پر حکمت بیان کی جا رہی ہے فے کے اس حکم کی, کہ مہاجرین جو کثرت سے آ گئے تھے مدینے میں, ان کے لیے بھی تو کچھ چاہیے نا کہ کچھ مال و اسباب کو ذریعہ ان کے لیے بن جائے, تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مصلحت کو سامنے رکھا ہے کہ اب یہ جو کوئی بنو النضیر کا مال ملا ہے ان میں سے ان کو دیا جائے. للفقراء مہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم, وہ مہاجرین اور جو کہ محتاج بھی ہیں, مہاجرین میں غنی بھی تھے وہ بھی تھے جنہوں نے آتے ہی تجارت شروع کر دی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں وہ صلاحیت دی ہوئی تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے وہ غنی ہو گئے, جیسے حضرت عبد الرحمان ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن مہاجرین میں جو تندرست تھے ان کے لیے جو نکال دیے گئے اپنے گھروں سے واموالہم اور اپنے مالوں سے, مال اسباب بھی ان کا وہی رہ گیا مکے میں اور گھر بھی وہی رہ گئے, اہل و عیال بھی رہ گئے, جب کہوں نہ فضل من اللہ, وہ کس لیے ہجرت کر کے آئے ہیں, اللہ کے فضل کے متلاشی ہے, رضوان اور اس کی رضا جوئی ان کا مقصد زندگی ہے. وینصرون اللہ ورسولہ, اور وہ ہمت لگے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی نصرت میں, انہوں نے اپنے آپ کو دست و بازو بنا دیا ہے محمد رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم, جہاں حضور کا پسینہ گرتا ہے وہاں وہ اپنے خون کی ندیاں بہانے کے لیے تیار ہیں. اولئک هم الصادقون, یقیناً یہ لوگ سچے ہیں, یعنی یہ جو صادقین ہیں اہل ایمان مہاجرین, ان کے لیے خاص طور پر اس مال فیض میں سے حصہ ہے. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم, اور جو لوگ مقیم تھے اس گھر میں اور جنہیں ایمان بھی حاصل ہو چکا تھا, یعنی ان کی آمد سے پہلے, یہ انصار کی طرف ذکر ہے, انصار ایمان لا چکے تھے مہاجرین کے آنے سے پہلے, اور اللہ تعالیٰ نے انہیں مدینے کے اندر جگہ دی ہوئی تھی, وہ وہاں جمے ہوئے تھے, سیٹل تھے پہلے سے. یحبون من ہاجر الیہم, وہ محبت رکھتے ہیں ان سے کہ جو ہجرت کر کے آئے ان کے پاس, وہ انہیں کوئی برڈن نہیں سمجھتے, یہ نہیں سمجھتے کہ ہماری معیشت کے اوپر یہ ایک بوجھ بن رہا ہے, بلکہ یہ کہ چونکہ ایمان ان کے دلوں میں تھا, ایمان کے لیے انہوں نے خوش آمدید کہا ہے. یہاں میں تھوڑا سا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے جو معاملہ کیا ہے سندھ میں, سب لوگ گواہی دیتے ہیں کہ شروع میں جب مہاجرین آئے ہیں یہاں کے مقامی سندھیوں نے خوش آمدید کہا, محبت کے مظاہرے بالکل وہی جو مسلمانوں کے ہونے چاہیے ہوئے, لیکن یہ کہ رفتہ رفتہ جو حالات آج پہنچ چکے ہیں اس کا آپ کو شاید صحیح اندازہ نہیں ہے کراچی رہنے والوں کو, وہ جن کا معاملہ دور سندھ سے متعلق ہے وہ جانتے ہیں کہ اب حالات کس طرح سے بگڑ چکے ہیں. اس کی وجہ جو ہے ہمیں اپنے غریبانوں میں جھانکنا چاہیے, ہم نے یہ ثابت نہیں کیا کہ ہم نے اسلام کے لیے ہجرت کی تھی, ہم نے اپنے عمل سے ثابت کیا کہ ہماری یہ ساری دنیا دارانہ ہجرت کی, ہم نے یہاں آ کر پیسہ ہی بنایا ہے, حرام سے حلال سے, صحیح سے غلط سے, سمگلنگ سے جو بھی ہو, رشوت سے پیسہ بنایا, کارخانے بنائے, ہم نے اسلام جو ہے اس کا ہمارے عمل سے کیا تعلق ہے. بلکہ جیسا کہ میں نے کہا جس کے پاس وہ پیسے ہوں گے اس نے برقع اتار پھینکا. معلوم ہوا کہ یہ برقع در حقیقت مفلسی کی کوئی علامت تھی. کھاتے پیتے آدمی کے گھر میں برقعے کا کیا کام ہے اور پردے کا کیا کام ہے. اس سے ہم نے ثابت کیا کہ در حقیقت یہ ہجرت جو ہے اس میں ہمارے پیش نظر دین نہیں تھا, دنیا تھی. اب دنیا ہے تو دنیا میں تو جھگڑا ہوگا. دنیا میں تو جیسے کتے جو ہے وہ ہڈیوں کے اوپر جھڑتے لڑتے ہیں جھگڑتے ہیں گراتے ہیں دوسرے پر, تو دنیا کا مقابلہ معاملہ آ جاتا ہے تو پھر تو یہی دشمنیاں ہوں گی. اور یہی جو کچھ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو کشمکش پیدا ہو چکی ہے وہ کر رہے ہیں. اس پروسیس کو ریورس اگر کرنا ہے تو وہی شکل ہوگی. پھر دین کی طرف رجوع کرے, پھر پلٹے اسی اصل مقصد کو سمجھے. اس ملک کا مقصد کیا تھا, اپنی غلطیوں کا اعتراف کرے, مانے کہ ہم سے کوتاہی ہوئی ہے, اللہ سے بھی توبہ کرے اور خلق خدا کے سامنے بھی اعتراف کرے کہ واقعتاً ہم سے غلطی ہوئی ہے. ہم نے یہاں آ کر دین کے لیے نہیں بلکہ صرف اپنی دنیا بنانے کی طرف اپنی ساری بھاگ دوڑ جو ہے مرتکز رکھی. جب تک بڑے پیمانے پر یہ توبہ اور اس اصل کی طرف رجوع کا عمل ہمارے یہاں نہیں ہوگا, حالات خراب سے خراب تر ہوتے چلے جائیں. وہ نقشہ جو یہاں تھا کہ وہ جو آئے تھے مہاجرین مدینے میں, تو جو پہلے سے وہاں موجود تھے یعنی انصار مدینہ اور خزرج, یحبون من ہاجر الیہم, وہ محبت رکھتے ہیں ان سے کہ ہجرت کر کے آئے ہیں ان کے پاس. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ مما اوتوا, اور وہ اپنے سینوں میں کوئی لالچ نہیں پاتے اس چیز کا جو انہیں دیا جا رہا ہے. یعنی اگر بنو النضیر کا جو مال غنیمت یا مال خیر ملا اس میں سے حضور نے مہاجرین کو دیا تو انہوں نے دل میں تنگی محسوس نہیں کی کہ ہمارا بھی حق ہونا چاہیے, ہم آئے ہیں, ہم نے ان کو جگہ دی تھی, ورنہ ان کی کیا حیثیت تھی. سو باتیں وہ کہہ سکتے تھے لیکن دل میں جو ایمان پیدا ہو چکا تھا اس کا نتیجہ یہ ہے کہ انہیں ہر جس سے کوئی ملال نہیں ہوا کہ یہ سارا مال جو ہے بنو النضیر کا مہاجرین ہی میں تو تقسیم ہو رہا ہے. وَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ, وہ تو خود اشار کرتے ہیں اپنے اوپر, ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر اپنے بھائیوں کو, اپنے ان مہاجروں کو. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ, ہاں خود ان پر فاقے کی کیفیت ہو, ہاں ان کے اپنے گھر میں جو ہے تنگی ہو, لیکن انہیں اپنے مہاجر بھائیوں کے بارے میں کہیں ان کی دل تنگ نہیں ہوتے بلکہ ان کو وہ ترجیح دیتے ہیں, مقدم رکھتے ہیں. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, اور جو اپنے جی کے لالچ اور دل کے بخل سے بچا لیا گیا وہی لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں. والذین جاؤ من بعدہم, اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے, ان کے بعد آنے والوں میں تو ہم بھی شامل ہیں, اللہ تعالی ہمیں بھی مانن بھی ان میں شامل کرے. یقولون, وہ یہ کہتے ہیں, یہ دعا جو ہے ہم نے سے اکثر کو یاد بھی ہوگی, یہ بڑی عظیم دعا ہے. ربنا اغفر لنا, اے رب ہمارے بخش دے ہمیں بھی, ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان, اور بخش دے ہمارے ان تمام بھائیوں کو جنہوں نے ہم پر سبقت کی ایمان, ہم سے پہلے ایمان لائے, ہم سے پہلے تیری راہ میں انہوں نے قربانیاں دی, ہم سے پہلے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے بڑھ چڑھ کر محنتیں کی. تو پروردگار بخش دے ہمیں بھی اور ان کو بھی, ہمارے ان بھائیوں کو بھی. ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا, اور اے اللہ ہمارے دل میں, ہمارے دلوں میں اہل ایمان کے لیے کوئی قدورت پیدا نہ ہونے دیجو. آخر انسانی معاملات ہیں, کبھی آ جاتا ہے خیال انہیں زیادہ دے دیا گیا, ہمیں کم دیا گیا, ان لوگوں کا اونچا رتبہ ہو گیا, ہم گھٹیا رہ گئے. تو اے اللہ ہم تیر خود سے ہی دعا کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں کو صاف رکھیو اہل ایمان کی طرف سے کسی بھی قدورت سے, کوئی بھی ہمارے دل میں میل نہ آئے اہل ایمان کے بارے میں. ربنا انک رؤوف رحیم, یقیناً اے رب ہمارے تو ہی ہے مہربان اور معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب, یہ عبداللہ ابن ابی کا ذکر ہے بغیر نام کے. جب حضور کی طرف سے الٹیمیٹم دیا گیا تھا بنو النضیر کو تو اس نے پیغام بھجوایا تھا کہ تم ہرگز اپنی شکست نہ ماننا, ڈٹے رہو, مقابلہ کرو, اور میں تمہارا ساتھ دوں گا, اور میرے ساتھ کم سے کم 2000 افراد ہیں جو تمہاری پشت پناہی کریں گے, اور بنو قریظہ بھی تمہاری مدد کریں گے, لہذا ڈٹ جاؤ اور مقابلہ کرو محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم. الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم, کیا تم نے دیکھا نہیں ان منافقوں کو کہ وہ کہہ رہے تھے اپنے بھائیوں سے, کون سے بھائی, الذین کفروا من اہل الکتاب, اہل کتاب میں سے جنہوں نے کفر کیا, ان سے وہ یہ کہہ رہے تھے لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں یہاں سے نکال دیا گیا تو ہم بھی نکل جائیں گے، یہاں سے تمہارے ساتھ ہی نکلیں گے. ولا نطیع فیکم احدا احدا ابدا، اور تمہارے معاملے میں ہم کبھی بھی کسی کی بھی اطاعت نہیں کریں گے، ہم پرواہ نہیں کریں گے کہ محمد کا حکم کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لہذا مطمئن رہو. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور اگر تم سے جنگ ہو ہی گئی تو ہم تمہاری لازمًا مدد کریں گے. وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ، اور اللہ گواہی دیتا ہے کہ وہ جھوٹے ہیں، وہ ہرگز نہ ان کی مدد کریں گے. آگے الفاظ آ رہے ہیں، لَئِنْ أُخْرِجُوا لَا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، اگر وہ نکال دیے گئے تو یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. وَلَئِنْ قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو وہ ان کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، مدد نہیں کریں گے. وَلَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيَبُلُّنَّ الْأَدْبَارَ، اور اگر کہیں مدد کرنے کی ضرورت کریں گے بھی تو فوراً پیٹھ دکھا کر بھاگیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ، پھر ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ، اے مسلمانوں تم ان کے دلوں میں زیادہ خوفناک ہو، تم سے زیادہ خوف انہیں آتا ہے بمقابلہ اللہ سے، اللہ سے نہیں ڈرتے تم سے ڈرتے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ، اور یہ اس لیے ہے کہ وہ ایک ایسے لوگ، ایسی قوم ہے کہ جن کو فہم اور تفقہ حاصل نہیں. لَا يُقَاتِلُونَكُمْ جَمِيعًا، یہ ہرگز کبھی تم سے جنگ نہیں کر سکیں گے جمع ہو کر، متحد ہو کر. إِلَّا فِي قُرًى مُحَصَّنَةٍ، مگر یا تو وہ جو بھی گڑیاں تھیں ان کی اور قلعے تھے ان کے پیچھے، اور میں مرائے جدر یا دیواروں کی اوٹ میں ہو کر، یعنی کبھی کھلے میدان میں آ کر مقابلہ نہیں کر سکے. یہ قرآن مجید کی وہ پیشن گوئی ہے جو ثابت ہوئی، ایک ایک کر کے یہ تینوں قبیلے نکال دیے گئے. کبھی یہ دم کر متحدہ محاذ بنا کر حضور سے نہیں لڑ سکے، نمبر دو کبھی کھلے میدان میں مقابلہ نہیں کیا. انہوں نے اگر کیا ہے تو محصور ہو کر اندر سے جیسے عورتیں پتھراؤ کر دے، بس اس حد تک ان کا معاملہ رہا ہے، کبھی کھلے میدان میں آ کر انہیں جنگ کرنے کی جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمت نہیں ہوئی. تو فرمایا کہ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر بعضہم بینہم شدید، ان کی آپس کی عداوتیں بڑی سخت ہیں. تعصبہم جمیعا، تم سمجھتے ہو کہ یہ متحد ہیں. وقلوبہم شتا، اور ان کے دل پھٹے ہوئے ہیں، یعنی بنو نذیر، بنو قینقاع، بنو قریظہ، تینوں اگر ایک ہوتے تو واقعہ یہ کہ ان کی جمعیت بہت بڑی تھی، ان کے پاس بڑی قوت تھی، لیکن یہ پھٹے ہوئے اندر سے. بظاہر محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک ہے، ایک مذہب کے ماننے والے ہیں، لیکن حقیقت میں منقسم ہیں. تم سمجھتے ہو کہ یہ ایک ہے، ان کے دل جو ہے آپس میں جدا ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ، یہ اس لیے کہ یہ عقل نہیں رکھتے. كَمَثَلِ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ قَرِيبًا ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، جیسے مثال ان لوگوں کی جو ان سے پہلے تھے، بہت ہی قریب، ماضی قریب کی مثال ہے. ذَاقُوا وَبَالَ أَمْرِهِمْ، انہوں نے بھی اپنے پیے کا مزہ چکھا تھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. اس میں اشارہ ہوتا ہے بنو قینقاع کی طرف، کہ ایک سال ڈیڑھ سال پہلے وہ یہاں سے نکالے گئے. كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ، ایسے ہی مثال ہے شیطان کی. إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، جبکہ وہ انسان سے کہتا ہے کفر کر. فلما كفر، اور جب وہ انسان کفر کرتا ہے اس کے سکھلانے پر، قال انی بری منکا، تو وہ کہتا میں تجھ سے بری ہوں، میرا تجھ سے کوئی تعلق نہیں. انی اخاف اللہ رب العالمین، مجھے تو ڈر آتا ہے اللہ سے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے. فکان عاقبتہما انہما فی النار خالدین فیہا، تو ان دونوں کا انجام یہی ہے، اس شیطان کا بھی جو ورگلاتا ہے، اور اس انسان کا بھی جو اس کے کہنے پر کفر کرتا ہے، کہ ان دونوں کا ٹھکانہ جو ہے جہنم ہے، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کا بدلہ ہے. اب یہ جو آخری رکوع ہے، سات آیات کو مشتمل میں نے عرض کیا تھا، یہ بھی قرآن مجید کے عظیم ترین مقامات میں سے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا، اہل ایمان، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر جی نفس کو ہر وقت یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کل کے لیے کیا بھیج رہا ہے. آج کی کمائی کی تو فکر آپ کو ہے، لیکن کل کی فکر کرو، اور کل سے مراد یہاں ہے آخرت. آج یہ ایک دن ہے، یہ زندگی جو بھی ہے یہاں کی، بلکہ محسوس ہوگا کہ زندگی بھی نہیں، ایک دن بھی نہیں، چند گھنٹے، ایک ساتھ، ساتم من نہار، دن کا ایک گھنٹہ صبح کا بس یہ دنیا میں بسر کر کے آئے ہیں. تو انسان کو فکر یہ کرنی چاہیے کہ ما قدمت لغد، کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے، کیا اعمال ہے جو اللہ کے ہاں جمع کرائے ہیں، کتنا انفاق کیا ہے جو اللہ کے ہاں جا کے جمع ہوا ہو. بلکہ جدید اسلام نے کہی ہے کہ اللہ کے بینک میں کتنے ڈپازٹس اپنے جمع کرائے ہیں. یہاں کے ڈپازٹ کی فکر رہتی ہے، حساب کتاب کرتے رہتے ہو. حضرت مسیح کا جو ایک بڑا ہی اہم واعظ ہے، پہاڑی کا واعظ، اس میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ زمین پر جمع نہ کرو، یہاں کیڑا بھی خراب کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ڈاٹا پڑتا ہے. آسمان پر جمع کرو، جہاں نہ کیڑا خراب کر سکتا ہے، نہ چوری کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈاکا پڑ سکتا ہے. اس لیے کہ میں تم سے صحیح کہتا ہوں، جہاں تمہارا مال ہوگا وہی تمہارا دل بھی ہوگا. مال یہاں جمع کیا ہے، دل یہی اٹکا ہوا ہوگا. اور اگر مال وہاں جمع کر دیا ہے، اللہ کے بینک میں جمع کرا دیا ہے، تو دل بھی وہی ہوگا. جب پکار آئے گی چلو، تو ایسے چلیں گے جیسے پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے تھے. نشانے مرد مومن باتوں گوئم تو مر گایا تبسم نبی. اسے پتا ہے کہ میں نے اپنی توانائیاں وہاں جمع کری ہیں، میں نے اپنی صلاحیتوں کا حاصل وہاں پر اللہ کے ہاں جمع کیا ہوا ہے. یہ ہے وہ بہت اہم آیت. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ کا تقوی اختیار کرو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ جانتا ہے، باخبر ہے اس سے جو تم کر رہے ہو. اب اگلی آیت جو ہے، یہ فلسفہ دین کے اعتبار سے بہت اہم ہے. اور یہ واقعہ شاید آپ میں سے بعض رات کے علم میں ہو کہ علامہ اقبال سے ایک سوال کیا تھا سید نذیر نیازی نے کہ آپ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں آپ نے فلاں فلسفی سے لیا ہے، کوئی کہتا ہے کہیں سے لیا ہے، رکشے سے لیا ہے، فلاں سے لیا ہے. تو آپ ذرا بتائیے کہ فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے. وہ علامہ نے کہا تھا کل فلاں وقت آنا، میں تمہیں ڈکٹیٹ کرا دوں گا. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے آپ کو بڑا خوش نصیب سمجھ رہا تھا، میں گیا بڑا خوشی خوشی کہ آج علامہ مجھے لکھوائیں گے. بڑا کنٹروورشیل ایشو ہے یہ کہ علامہ کے فلسفہ خودی کی سورس کیا ہے. تو آج وہ مجھے بتائیں گے، مجھے ایکسکلوسیو یہ مقام حاصل ہوگا. جب وہ گئے ہیں تو کہا کہ صدر قرآن مجید اٹھا لاؤ، سورہ حشر کھولو اور یہ آیت نکالو. یہ آیت پڑھ کر کہا کہ میرے فلسفہ خودی کے سورس یہ، وہ ہے یہ آیت. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. ان لوگوں کے مانند نہ بن جانا، ان لوگوں کے مانند نہ ہو جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، تو اللہ نے انہیں اپنے آپ سے غافل کر دیا. یہ وہ کون سا ہے ہمارا اپنا آپ جس سے اللہ ہمیں غافل کرتا ہے؟ جو لوگ اللہ سے غافل ہیں وہ اپنے جسم سے تو غافل نہیں ہوتے، ذرا سا ٹیمپریچر ہو جائے تو ڈاکٹروں کے پاس دوڑتے ہیں. وہ اپنے جسم سے، اپنے جسمانی تقاضوں سے، اپنے نفس کی شہوات سے، خواہشات سے، ضروریات سے، اس سے تو کوئی کافر کافر نہیں. معلوم ہوا کہ ہمارے اس وجود مادی کے علاوہ ہمارا کوئی وجود ہے جس کا تعلق اس سے نہیں ہے، بلکہ یہ کہ اس سے ماورا کوئی وجود ہے ہمارا جس سے اللہ تعالی ہمیں غافل کر دیتا ہے. وہ ہے وجود جس کو نام خودی ہے، وہ ہے ہمارا وجود جس کو ہم انا سے تعبیر کرتے ہیں. اور حقیقت میں اگر قرآن مجید کے الفاظ میں لیں گے تو وہ ہے ہماری وہ روح جس نے کہ ہمیں یہ مقام عطا فرمایا. ولا تکونوا كالذین نسوا اللہ فانساهم انفسهم، یہ روح وہ ہے جس نے ہمیں وہ مقام عطا فرمایا جو دو مرتبہ آیت ہم پڑھ چکے ہیں سورہ ہجر میں اور سورہ صاد میں، کہ فإذا سویته ونفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین. جب میں اس آدم کا، اس بشر کا، اس کی تخلیق کا معاملہ مکمل کر لوں اور اس کا تصریح کر دوں، پھر اپنی روح میں سے پھونک دوں، تو گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. یہ ہمارا روحانی وجود ہے، اس سے ہم غافل ہو جاتے ہیں. جسم جو ہے ہمارا مادی، اس سے ہم غافل نہیں ہیں. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور مت بن جانا ان کے مانند جنہوں نے بھلا دیا اللہ کو، تو اللہ نے انہیں غافل کر دیا اپنے آپ سے، اپنے حقیقی وجود سے. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ فاسق ہیں. جب اپنے روحانی وجود سے آپ غافل ہو گئے اور صرف مادی وجود ہی کے آپ جو ہے اس کی فکر کر رہے ہیں، اس کے لیے سوچ رہے ہیں، اس کے لیے بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو حق و باطل اور صحیح اور غلط اور جائز و ناجائز اور حلال و حرام کی قیود جو ہے وہ خود بخود ٹوٹ جائیں گے. اگر وہ دوسرا وجود بھی پیش نظر ہو، تب ہے کہ جس میں بیلنس پیدا ہوگا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے جنت والے اور دوزخ والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، یقیناً جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل وجود یہ پیسے نظر ہو تب ہے کہ جس میں بیلنس پیدا ہوگا. لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے جنت والے اور دوزخ والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، یقیناً جو جنت والے ہیں وہی کامیاب ہونے والے ہیں. اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم، اللہم ربنا اجعلنا منہم. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اگر ہم اتار دیتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر تو تم دیکھتے اس پہاڑ کو کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ تعالیٰ کے خوف سے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور یہ مثالیں ہیں جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ وہ غور و فکر کریں. قرآن کی عظمت کو سمجھنا ہو تو اس آیت سے سمجھیں. یہ آیہ مبارکہ وہ ہے، یہ اس کے اندر وہ عظمت قرآن مجید کی خود اپنی جگہ جو عظمت ہے اس کا ذکر ہے. سورہ یونس میں ہم نے جو پڑھا تھا وہ قرآن کی افادیت کا ذکر ہے. قرآن رحمت ہے، قرآن ہدن ہے، قرآن شفاء لما فی الصدور ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ ہے قرآن کا افادہ، اس کی افادیت. قرآن کی اپنی جگہ جو عظمت ہے وہ اس آیت سے سامنے آئے گی، اور چونکہ ہم کما حق ہے اس عظمت کو نہیں جان سکتے، لہذا اس کا ایک تاثر دینے کے لیے، ایک ہلکا سا تصور عطا کرنے کے لیے یہ تمثیل بیان کر دی گئی کہ اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ وہ دب جاتا اور پھٹ جاتا اللہ کے خوف سے. اور یاد آ گیا ہوگا کہ سورہ آراف میں ہم بالکل یہ واقعہ پڑھ چکے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے تجلی اپنی ڈالی پہاڑ پر تو وہ پہاڑ جو ہے دب گیا اور پھٹ گیا. حضرت موسیٰ نے جب کہا تھا کہ ارے انجر لے پروردگار ذرا مجھے دیدار بھی عطا ہو جائے، تو جواب یہی تھا کہ لن ترانی ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ فسوف ترانی، ذرا پہاڑ پر نگاہ رکھو ہم اپنی تجلی اس پر ڈالیں گے، اگر وہ اس کو جھیل جائے اور اپنے مقام پر رہ جائے جمع ہوا کھڑا ہوا تو سمجھنا تم بھی کہ تم بھی ہمارا دیدار کر سکو گے. فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، جب اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تو پہاڑ پھٹ گیا اور دب گیا، اور حضرت موسیٰ اس بالواسطہ مشاہدہ تجلی ربانی سے بھی بے ہوش ہو کر گر پڑے. تو چونکہ یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام متکلم کی صفت ہوتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی تجلی ذات میں تاثیر ہے وہی اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر بھی تاثیر موجود ہے. اب یہ تین آیتیں وہ آ رہی جن کا میں نے ذکر کیا تھا. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے اسماء کا یہ سب سے بڑا گلدستہ ہے، ایک مقام پر اتنے اسماء حسنا کہیں اور آپ کو جمع نہیں ملیں گے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. عالم الغیب والشہادہ، جاننے والا ہے کھلے اور چھپے کا. هو الرحمن الرحیم، وہ الرحمن بھی ہے اور رحیم بھی ہے. اس کی رحمت ایک کھاتے مارتے ہوئے سمندر کے مانند بھی ہے، اور اس کی رحمت دائم بھی ہے اور متواتر بھی ہے، اس میں دوام ہے. هو اللہ الذی لا الہ الا ہو، وہی ہے وہ اللہ جس کے سوا کوئی معبود نہیں. الملک، وہ بادشاہ ہے. القدوس، وہ پاک ہے. السلام، وہ سلامتی ہے. المومن، وہ امن دینے والا ہے. المہیمن، وہ پناہ دینے والا ہے. العزیز، زبردست ہے. الجبار، دباؤ والا ہے. المتکبر بہت صاحب عظمت ہے، سبحان اللہ عما یشرکون، اللہ پاک ہے ان چیزوں سے جو یہ شرک کر رہے ہیں. ہو اللہ وہی ہے اللہ، الخالق وہی ہے تخلیق فرمانے والا، الباری وہی ہے ظاہر کرنے والا نکالنے والا، المصور وہی ہے جس نے یہ نقشہ کشی کی ہے، لہ الاسماء الحسنى تمام اچھے نام اسی کے ہیں، یسبح لہ ما فی السماوات والارض. یہ واحد سورت ہے قرآن مجید کی سورت الحشر کہ جس کے آغاز میں بھی تسبیح ہے، اختتام پر بھی تسبیح ہے، آغاز میں فعل ماضی ہے، آخر میں فعل مضارع ہے. سبح للہ سے شروع ہوئی تھی، یسبح للہ پر ختم ہو رہی ہے. یسبح لہ ما فی السماوات والارض، تسبیح کرتی ہے اس کی ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور ہر وہ شے جو زمین میں ہے. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور وہ زبردست ہے کمال حکمت والا. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم. سورۃ الممتحنہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. صدق الله العظيم. سورہ ممتحنہ میں ایک خاص واقعہ آ رہا ہے جو فتح مکہ سے قبل پیش آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارادہ فرما لیا تھا مکے کی طرف آخری اقدام کا، تو آپ نے اس میں اخفاء سے کام لیا تھا اور آپ نے اس کا اظہار نہیں کیا، اعلان نہیں کیا. لیکن ایک صحابی ہے حضرت حاتم بن ابی بلتا، ان سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے ایک خط کے ذریعے سے اس کی اطلاع قریش کو پہنچانی چاہی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے فرما دی. حضور نے حضرت علی کو اور ایک اور صحابی کو بھیجا. یہ خط ایک عورت لے کر جا رہی تھی اور اس نے اسے اپنی چوٹی میں بالوں کے اندر چھپایا ہوا تھا. حضور نے فرمایا کہ فلاں وادی میں وہ عورت تمہیں ملے گی، اس سے وہ خط حاصل کرو اور لے آؤ. وہاں گئے، اس نے صاف انکار کیا، عورت ملی اسی جگہ پر. پھر حضرت علی نے دھمکی دی کہ اگر تم نے شرافت سے وہ خط ہمارے حوالے نہ کیا تو میں تمہیں اڑیاں کر کے تلاشی دوں گا. پھر اس نے وہ اپنے بالوں میں سے خط نکال کر دے دیا. حضرت حاتم سے جب بات پوچھ کی گئی تو انہوں نے معذرت کی کہ حضور، مکے میں میرے اہل و عیال ہیں اور میں یہ سمجھتا تھا کہ چونکہ اور کوئی میرے ایسے وہاں حمایتی موجود نہیں ہے، مجھے اندیشہ تھا کہ انہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے، تو میں نے یہ چاہا کہ قریش پر ایک احسان کروں تاکہ اس کے حوالے سے پھر وہ میرے بچوں کے ساتھ، میرے اہل و عیال کے ساتھ کوئی نرم معاملہ کر سکے. تو اگرچہ غالباً حضرت عمر کی بات تھی کہ انہوں نے چاہا تھا کہ حضور سے اجازت طلب کی کہ میں حاتم کی گردن اڑا دوں، حضور نے فرمایا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بدری ہے، غزوہ بدر میں حصہ لے چکے ہیں، اللہ تعالیٰ نے بدری صحابہ کی تمام خطاؤں کو معاف فرما دیا ہے، لہذا حضور نے حضرت حاتم کو معاف کر دیا. بہرحال اس واقعے کے پس منظر سے اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک اہم ہدایت دی، وہی کہ جو اس سے پہلے بھی آ چکی ہے کہ کوئی قلبی تعلق تمہارا اہل کفر کے ساتھ نہیں رہ جانا چاہیے. دین حق کے غلبے کے لیے یہ شرط لازم ہے کہ جو جماعت اس کے لیے کھڑی ہو اس کے ارکان میں کامل یکسوئی پیدا ہو چکی ہو، کہ ان کی محبتیں اور ان کے تعلقات قلبی جو ہیں وہ صرف اللہ، اس کے رسول اور اہل ایمان کے ساتھ رہ جائے، کوئی اور تعلق کا بندھن بندھا نہ رہ جائے. جب تک کہ ایسی حزب اللہ وجود میں نہیں آئے گی، دین کے غلبے کی کوئی شکل نہیں. اسی زمین میں خواتین کے سلسلے میں ایک حکم آیا ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ میں یہ طے کیا گیا تھا کہ اگر کوئی مسلمان آیا مکے سے مدینے تو واپس کرنا ضروری ہوگا، اس میں استثناء کیا گیا خواتین کے بارے میں کہ کوئی عورت اگر آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میں مسلمان ہوں تو پھر یہ کہ اس کو واپس نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ایمان لے آئی ہے، تو اس کا جو کافر شوہر ہے مکے میں اس کے اور اس کے درمیان رشتہ ازدواج ٹوٹ چکا ہے، لہذا اس کے واپس کیے جانے کا کوئی سوال نہیں ہے، اس کے ضمن میں حکم دیا جا رہا ہے. اور اسی کے ضمن میں پھر خواتین کی بیعت کا ذکر ہوا ہے.
کل میں سورہ فتح کے حوالے سے بیعت کے سلسلے میں تفصیلی گفتگو کر چکا ہوں. قرآن مجید میں یا تو بیعت کا ذکر ہوا ہے اہل ایمان کے اور اللہ کے مابین سورہ توبہ میں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، یا پھر بیعت کا لفظ ہے تعین کے ساتھ یہ سورہ فتح میں دو جگہ آیا ہے. ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم، اور لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجره. اور یہ بیعت جو ہے چوتھی مرتبہ اس کا ذکر آ رہا ہے، یہ خواتین کے لیے خاص طور پر. یا ایها الذين امنوا اهل ایمان لا تتخذوا عدوي وعدوكم اولیاء، نہ اختیار کرو نہ پکڑو میرے اور اپنے دشمن کو اپنا حمایتی، اپنا دوست، اپنا رفیق، اپنا دمساز. تلقون الیہم بالمودہ، تم ان کی طرف اپنی محبت اور مودت کا مظاہرہ کرتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے کفر کیا ہے اس کا جو حق تمہارے پاس آیا، یعنی انہوں نے کفر کیا تم نے اس کو تسلیم کیا، تو تمہارے اور ان کے مابین سے جدائی ہو گئی. اب ان کے ساتھ دوستی اور ان کے ساتھ کوئی نرمی اور ان کے ساتھ کوئی دلی محبت کا رشتہ کے معنی دارت. یخرجون الرسول، وہی ہے نکالنے والے رسول کو، نکالتے ہیں رسول کو، حالانکہ وہ ہجرت پر کافی سال گزر گئے ہیں، لیکن اس کے اندر سامنے لے آئے کہ ان لوگوں کے جرائم تو اتنے بڑے بڑے ہیں کہ انہوں نے رسول کو نکلنے پر مجبور کیا مکے سے، ویاکم اور خود تمہیں نکلنے پر مجبور کیا. ان تؤمنوا باللہ ربکم، صرف اس جرم کی پاداش میں کہ تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو جو تمہارا رب ہے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے ہو میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا حاصل کرنے کے لیے، تو یہ طریقہ جو ہے یہاں پہ گویا کہ محدود ہے، تو پھر تو شکل جو ہے یہ کہ تم ان سے دوستی کرو، خیر خواہی کرو، یہ کسی طرح تمہارے شایان شان نہیں ہے. تو پھر رولا الیہم بالمودہ، تم خفیہ طریقے پر ان کے ساتھ دوستی اور محبت کی پیغام رسانی کرتے ہو. وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں خوب جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو کوئی بھی تم میں سے یہ حرکت کرے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ تو بھٹک گیا سیدھے راستے سے. اِنْ يَسْتَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً، اگر وہ تمہیں پالے، تم ان کے ہاتھ لگ جاؤ، تو وہ تو تم پر اپنی پوری دشمنی نکالیں گے. وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ، اور وہ چلائیں گے تمہارے خلاف اپنے ہاتھ بھی اور اپنی زبانیں بھی برائی کے ساتھ. وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ، اور ان کی تو آخری کوشش یہی ہوگی کہ تم بھی کفر کرو اور کفر میں لوٹ آؤ. لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، تمہیں کوئی فائدہ نہ پہنچائیں گے نہ تمہارے ذہنی رشتے نہ تمہاری اولادیں. یوم القیامہ، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا تمہارے مابین. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ دیکھ رہا ہے. قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ایک اچھا نمونہ ہے ابراہیم کی شخصیت میں اور ان لوگوں میں جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے. علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، اس قالوا لقومہ، جبکہ انہوں نے ڈنکے کی چوٹ کہہ دیا تھا اپنی قوم سے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، ہم بری ہیں تم سے بھی اور ان سب سے بھی جنہیں تم پوج رہے ہو اللہ کے سوا. ہمارا اعلان برات ہے، لا تعلق بیگاری کا اعلان ہے. کفرنا بکم، ہم نے کفر کیا تم سب کا. وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، اور اب ہمیشہ کے لیے ہمارے اور تمہارے مابین دشمنی اور بغض جو ہے اس کی بنیاد پڑ گئی. حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اللہ پر وحدہ لا شریک پر. الا قول ابراہیم، سوائے حضرت ابراہیم کے ایک قول کے، لے ابھی ہے جو انہوں نے اپنے باپ سے کہا تھا، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، کہ میں آپ کے لیے ضرور اللہ سے استغفار کروں گا. وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، اور مجھے کوئی اختیار حاصل نہیں ہے آپ کے بارے میں اللہ سے کچھ بھی. رَبَّنَا عَلَيْكَ تَوَكَّلْنَا، اے رب ہمارے، ہم نے تجھ ہی پر توکل کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور تیری ہی جانب رجوع کیا، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، اے رب ہمارے، نہ بنا دے ہمیں تختہ مشق ان لوگوں کا کہ جنہوں نے کفر کیا ہے، یعنی ان کو آزمانے کے لیے ہمیں ذریعہ نہ بنا دے کہ ان کے کفر کو ہم پر آزمائے، وہ ہم پر تشدد کرے، پرسیکیوشن جو ہے ان کا ہم پر آ رہا ہو. واغفر لنا ربنا، اور اے رب ہمارے، ہمیں بخش دے، انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی ہے زبردست اور حکمت والا. لقد كان لكم فيه اسوة حسنة، مسلمانوں تمہارے لیے ان میں ایک اچھا نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، یہ وہی الفاظ ہے جو سورہ احزاب میں بھی آئے تھے کہ وہ اسوہ حسنہ سے مستفید وہی ہو سکیں گے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے بھی ملاقات کی امید ہو اور یوم آخر پر ایمان ہو، جو امیدوار ہو اللہ کا اور یوم آخر کا. وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ، اور جو کوئی پیٹھ موڑ لے روگردانی کرے تو اللہ تعالیٰ غنی ہے اور حمید ہے، اللہ کو کوئی احتیاج نہیں اور اللہ کو کسی کی پرواہ نہیں. اَصَلَّ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً، ہو سکتا ہے قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے مابین جن سے تمہاری دشمنی ہے محبت پیدا کر دے. یعنی یہ کئی دن کی بات ہے، یہ سب مجبور ہو جائیں گے ایمان لے آنے پر. فتح مکہ کے بعد کیا ہوا، کتنی تیزی کے ساتھ لوگ ایمان لے آئے. جب ایمان لے آئے تو ظاہر بات ہے کہ وہ رشتہ جو تھا دشمنی کا ختم ہوا اور اب وہ جو اسلامی اخوت کا دور ہے شروع ہو گیا. لیکن جب تک وہ حق کا فیصلہ کن جو ہے غلبہ نہ ہو جائے، اس وقت تک تقاضا یہ ہے کہ تمہاری کوئی محبت، تمہارا کوئی تعلق، تمہارا کوئی دلی رشتہ ان کے ساتھ نہ رہے. کیونکہ اگر وہ رہتا ہے تو وہ تو حق کے غلبے میں رکاوٹ بن جائے گی، وہ ملتوی ہوتا چلا جائے گا حق کا غلبہ. اس کے لیے ضروری ہے کہ حزب اللہ اور حزب الشیطان یہ بالکل علیحدہ علیحدہ ہو جائیں اور ان کے مابین کوئی محبت کا رشتہ، رشتے داری کا تعلق باقی نہ رہے. اس لیے کہ ایسا کوئی تعلق جو ہے وہ پوٹینشیل ویکنیس ہوگی اہل ایمان کے لیے اور اس انقلابی جدوجہد کے لیے. اصل نہ ہو یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، واللہ قدیر، اللہ تعالیٰ قدرت والا ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے. لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے نہیں روکتا جنہوں نے تم سے کبھی جنگ نہیں کی ہے دین میں. جب دین کے معاملے میں کوئی جنگ نہیں کی ہے، ایسے بھی قبائل تھے جو بالکل غیر جانبدار تھے، کبھی حضور کے تھے اور مسلمانوں سے وہ انہوں نے جنگ نہیں کی. ولم یخرجوکم من دیارکم، جنہوں نے نہیں نکالا تمہیں تمہارے گھروں سے. انت مبغوہم وتبسطوا الیہم، کہ تم ان کے ساتھ کوئی بھلائی کا معاملہ کرو یا کوئی انصاف کا سلوک کرو، ان سے اللہ نہیں روکتا. لیکن یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ ان کے ساتھ کوئی بھلائی یا انصاف کے معاملے کی اجازت ہے، دلی محبت کی اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ ایمان نہیں لاتے. اس لیے کہ وہ تو حزب اللہ کی شرطیں لازم ہے کہ دلی تعلق صرف اللہ سے، اس کے رسول سے اور اہل ایمان سے، اس سے باہر جو ہے دلی محبت کا رشتہ نہیں ہوگا. ان اللہ یحب المقسطین، یقیناً اللہ کو پسند ہے، محبوب ہے عدل و انصاف سے کام لینے والے. انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں روکتا ہے ان لوگوں سے جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ کی ہے. واخرجوکم من دیارکم، تمہیں نکالا ہے تمہارے گھروں سے. وظاہروا علی اخراجکم، اور انہوں نے گٹھ جوڑ کیا ہے تمہارے نکالنے پر. ان تولوہم، کہ تم ان کی دوستی کا دم بھرو، ان سے تعلق رکھو. وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو ان لوگوں سے دوستی کرے گا تو وہی لوگ ظالم ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اے ایمان، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئے ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لے لیا کرو. امتحان لینا یہ جانچ پرکھ لیا جائے، ذرا اندازہ کر لیا جائے کہ کہیں جاسوسہ بن کر تو نہیں آئی ہے، کہیں جھوٹ موٹ کا دعویٰ ایمان تو نہیں کر رہی ہے، کوئی اور سبب تو نہیں ہے کہ شوہر سے لڑ پڑی ہو اور شوہر سے لڑ کر یہاں آ گئی ہے اور کہہ رہی ہے کہ میں ایمان لے آئی ہوں. تو اس سے تھوڑی سی چھان پھٹک جو ہے اس کا حکم دیا جا رہا ہے. اذا جاءکم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن، اللہ اعلم بایمانهن، اللہ بہتر جانتا ہے ان کے ایمان کو. یعنی تم کتنی بھی چھان پھٹک کرو گے، ایمان کا تعلق دل سے ہے، دل میں اتر کر دیکھ نہیں سکتے، تو یہ تو اللہ ہی کے علم ہے کہ کوئی واقعی مؤمن ہے یا نہیں ہے. لیکن پھر بھی دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے جتنی کچھ بھی تحقیق و تفتیش ممکن ہے وہ ضرور کر لو. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پھر اگر تمہارے علم میں یہ بات آئے اور تمہارے اطمینان ہو جائے کہ وہ مومن ہے، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو مت لوٹاؤ انہیں کفار کی طرف. لَا هُنَّ حِلٌّ لَّهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ، اب نہ تو وہ حلال رہ گئی ان کے لیے اپنے کافر شوہروں کے لیے، مشرکوں کے لیے، اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہے. وَآتُوهُنَّ مَا أَنفَقُوا، اور دے دو ان کو جو انہوں نے خرچ کیا تھا، یعنی ان کے جو مہر تھے جو انہوں نے دیے تھے اپنی بیویوں کو، وہ لوٹا دو. کہ تمہاری بیویاں آ گئی ایمان لا کر، تمہارا اس کا تعلق منقطع ہو گیا ہے، تم نے جو مہر دیا تھا وہ ہم مسلمان تمہیں ادا کر رہے ہیں. ولا جناح علیکم ان تنکحوهن، اور اب تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے، کوئی تنگی نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کر لو. اذا آتیتموهن اجورهن، جب کہ تم انہیں ان سے مہر ادا کر دو. ولا تمسکوا بعصم الکواسر، اسی طرح تم بھی اپنی کافر بیویوں کی عصمتوں کو روکے نہ رکھو، یعنی انہیں بھی تم اپنے قبضے میں نہ رکھو. جیسے کہ وہ ان کے لیے حلال نہیں اور وہ ان کے لیے حلال نہیں، اسی طرح اب تم اپنی کافر بیویوں کے لیے تمہارا تعلق ٹھیک نہیں، کافر بیویاں تمہارے اوپر حلال نہیں. بس الو مان فکو، اور تم مانگ لو اور طلب کر لو جو تم نے خرچ کیا تھا. بلس الو مان فکو، اور ان کافروں کو چاہیے کہ وہ طلب کر لیں جو انہوں نے خرچ کیا تھا، یعنی لین دین ہو جائے. ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا فیصلہ ہے جو وہ تمہارے مابین کر رہا ہے. واللہ علیم الحکیم، اور اللہ علیم اور حکیم ہے. فإن أصابكم شيء من أزواجكم إلى الكفار، اب اس تبادلے میں لین دین میں اگر جاتی رہے تمہارے ہاتھ سے کوئی چیز کفار کی طرف، یعنی تم کو دینا زیادہ آ گیا لینا کم ہوا ان سے، فآقبتم، پھر اگر تم کہیں کوئی اقدام کرو اور کوئی تمہاری باری آئے، فآتوا الذین ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، تو جن کی بیویاں تم مسلمانوں میں سے چلی گئی تھی اب انہیں تم دے دو کہ جو انہوں نے خرچ کیا تھا، تاکہ وہ پھر نکاح کر سکے. اور یہ اس معاشرے میں یہ نکاح کے ساتھ جو ہے مہر کا معاملہ ہمارے ہاں تو اس کی صورت حب میں بن گئی ہے، وہ صرف ایک علامت کی ہے، اس کی کوئی بہت زیادہ اہمیت اس میں نہیں رہی ہے، بلکہ ایک علامت کے طور پر ہے کہ کوئی مہر آپ کو قرض کر لیتے ہیں، اکثر و بیشتر اس کی ادائیگی کی نوبت ہی نہیں آتی، بیویاں اس کو معاف بھی کر دیتی ہیں. لیکن اس وقت کے معاشرے میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ بڑی اہمیت کا تھا، اور اس کا پورا حساب کتاب جو ہے وہ رکھا جاتا تھا، اور عورتیں بھی اپنے مہر لیتی تھی، وصول کرتی تھی. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو. یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءك المؤمنات، ہو جب آپ کی خدمت میں حاضر ہو مومن خواتین، یبایعنک، جو آپ سے بیعت کرے، علی ان لا یشرکن باللہ شیئا، اس پر کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور نہ وہ کوئی بہتان یا طوفان اٹھائیں گی اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے مابین سے. اس میں گویا کہ یہ ایک اشارہ ہے اور رمزی انداز ہے، استعارے کے طور پر گویا کہ کوئی سیکس سکینڈل جو ہے وہ نہیں اٹھائیں گی. بہتان جو ہے خاص طور پر جنسی بہتان. ولا یاسین کفی معروف، اور وہ آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی کسی بھی نیک کام میں، جس نے کہ آپ حکم دیں گے وہ بجا لائیں گی. فبایعھن، تو اے نبی ان کی بیعت قبول کر لیجیے، انہیں بیعت فرما لیجیے. واستغفرن اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ان کے لیے استغفار کیجیے. ان اللہ غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ غفور الرحیم. اب یہ جو بیعت کے بارے میں کل میں نے عرض کیا تھا ذرا کسی طرح تفصیل سے، تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ قرآن مجید میں یہ جو الفاظ آئے ہیں بیعت کے خواتین کے لیے، حضور نے جو بیعت اقبہ اولیٰ لی تھی صحابہ کرام سے، مدینہ منورہ سے تھے جن لوگوں نے ایمان، جو ایمان لائے تھے، پہلی بیعت انہی الفاظ کے ساتھ تھی. لیکن دوسری بیعت وہ تھی جس کا کل میں ذکر کر چکا ہوں، بیعت سموتات، سنیں گے اور مانیں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان ہو، چاہے ہم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے، جس کو بھی امیر بنائیں گے اس سے ہم جھگڑیں گے نہیں، اور البتہ اپنی رائے ضرور دیں گے، حق بات ضرور کہیں گے. یہ بیعت سموتات جو ہے یہ اقبہ ثانیہ میں اگلے سال لی گئی ہے، جبکہ 72 افراد آئے انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی، اور جو پہلی بیعت تھی اس کے الفاظ یہی تھے. اور اسی بیعت سے اصل میں ہمارے ہاں جو بیعت توبہ یا بیعت سلوک یا بیعت ارشاد کا سلسلہ چلا ہے وہ اسی کو سند بناتے ہیں، کیونکہ اس میں یہی ہے، اس میں بیعت جہاد نہیں ہوتی، اس میں یہی ہے کہ ہم غلط کام نہیں کریں گے، توبہ کرتے ہیں، دین کے احکام پر عمل کریں گے، اور جس کو انہوں نے مرشد مانا ہے یہ یا تو وہ اس کے ساتھ اپنے آپ کو متعلق کر لیتے ہیں کہ آپ رہنمائی فرمائیں گے، ہم آپ کے پیچھے چلیں گے. یہ ہے وہ بیعت ارشاد یا بیعت سلوک یا بیعت توبہ. اس کے لیے سند قرآن میں یہ بیعت النساء ہے، حدیث میں بیعت اقبہ اولیٰ ہے. دوسری بیعت بیعت جہاد، بیعت جماعت، بیعت سموتات، وہ ایک حزب اللہ کو وجود میں لانے کے لیے بیعت، اس میں وہ بیعت جو ہے سموتات سے معروف کی، وہ میں کل بیان کر چکا ہوں. اور میں ذرا آج یہ بھی عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو حضرات نے ابھی سورہ شورا بھی پڑھ لی ہے، سورہ فتح بھی پڑھ لی ہے، یہ سورہ ممتحنہ میں بھی بیعت کا ذکر آ گیا ہے، پھر اب ہم انشاءاللہ سورہ صف بھی پڑھ لیں گے. جو حضرات بھی اس کے بعد اس نتیجے پر پہنچ چکے ہوں کہ دین کے لیے جد و جہد کرنا، غلبہ دین، اقامت دین کے لیے یہ ہمارا دینی فریضہ ہے، نمبر دو یہ اس دینی فریضے کے لیے یقیناً کسی نہ کسی جماعت میں شرکت اور شمولیت لازم ہے، نمبر تین یہ کہ اگر وہ مجھ پر اعتماد کرے کہ وہ میرے ساتھی بننے کے لیے تیار ہو تو مجھ سے وہ بیعت کریں گے، بیعت سموتات فی المعروف۔ تو بہت سے حضرات نے، کل ہمارا ایک اجتماع تھا 20 حضرات نے اس میں کل بیعت کی ہے، اور کچھ حضرات ایسے ہیں کہ جنہوں نے فارم پر کیے تھے لیکن وہ کل آ نہیں سکے، تو طوفان کا معاملہ تھا اور ایک آدھ حضرات سے معلوم ہوا کہ بھول بھی گئے۔ تو میرا ارادہ تھا کہ اب آج عصر کے بعد ایک اجتماع رکھا جائے اسی کام کے لیے، لیکن میں یہ سوچ رہا ہوں کہ کل ہم یہ سورہ صف تو ابھی پڑھ لیں گے، سورہ جمعہ، سورہ منافقین، سورہ تغابن یہ بھی کل پڑھ لیں، تو کل شام کو، اب یہ آج اور کل میں دھوکہ نہ آ جائے۔ آج جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے ہمارے حساب سے، وہ صبح سے شروع نہیں ہوتی، وہ تو مغرب کی نماز کے بعد، یہ آج شروع ہو چکی ہے۔ تو آج نہیں بلکہ کل انشاءاللہ تعالی یہ ہم عصر کے بعد اجتماع رکھیں گے۔ میں پھر دوبارہ بھی اعلان کر دوں گا کل، تاکہ جو حضرات پھر سوچ سمجھ کر طے کر چکے ہوں تو وہ اب تاخیر میں نہ اس معاملے کو ڈالیں، غور و فکر کرے، سوچ وچار کرے، فیصلہ کرے، اور اس کے اندر جو ہے تاخیر اور تعویق جو ہے وہ بہت مضر اور نقصان دہ ہوتی ہے۔ تو بیعت کا معاملہ یہ بھی ہے، اور ہم نے اللہ کے فضل سے اب جو تنظیم اسلامی کی بیعت ہے اس کے لیے بالکل وہ حدیث میں بیعت اقبہ ثانیہ کے الفاظ جو ہے ان کو اختیار کیا ہے، اور تنظیم میں جو خواتین شامل ہوتی ہیں ان کے لیے ہم نے یہ الفاظ انہیں کو جو قطعی اختیار کیا ہے، تاکہ ہمارا سارا عمل جو ہے وہ کتاب و سنت سے اقرب قریب تر ہوتا چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم، اہل ایمان ان لوگوں کی دوستی مت اختیار کرو جن پر اللہ کا غضب ہوا ہے، قد یئسوا، وہ مایوس ہو چکے ہیں، من الآخرہ، آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جیسے کہ یہ کافر مایوس ہو چکے ہیں قبروں والے سے، یعنی انہیں یہ توقع نہیں رہی ہے کہ یہ بھی کبھی اٹھیں گے اور یہ بھی کبھی جلائے جائیں گے، اسی طریقے سے وہ بھی آخرت سے مایوس ہو چکے۔ اور ایک یہ بھی ہے، اس کا ترجمہ کیا گیا کہ جیسے قبروں میں جو کافر ہیں وہ رحمت خداوندی سے مایوس ہو چکے ہیں، اسی طرح یہ لوگ جو ان کے بھائی بند ہیں یہ آخرت ہی سے مایوس ہو چکے ہیں۔ لہذا تمہارے اور ان کے درمیان کیا میل، کیا مناسبت، دوستی ہوتی ہے کسی میل مناسبت کی بنیاد پر، تمہارے ان کے مابین کوئی میل نہیں، کوئی مناسبت نہیں، لہذا ان کے ساتھ دوستی کا تعلق استوار نہ کرو۔ سورۃ الصف، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ کی تسبیح کرتی ہے ہر وہ چیز جو آسمان میں ہے اور ہر وہ چیز جو زمین میں ہے، وہ العزیز الحکیم، اور وہ زبردست ہے، کمال حکمت والا۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو؟ یہ انداز جو ہے جیسے کہ سورہ حدید کا تھا، جھنجھوڑنے کا انداز، کہ مالکم لا تؤمنون باللہ ومالکم لا تنفقون فی سبیل اللہ، کیا ہو گیا تمہیں، کیوں اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کیا ہو گیا تمہیں، تم اللہ کے راہ میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ تو وہ چیز جو ہے یہاں آ کر اپنے کلائمیکس کو پہنچ گئی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اہل ایمان کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں؟ کبر وقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کے نزدیک نہایت بیزار کن بات ہے، بہت بڑی بات ہے، بیزاری والی، کہ تم کہو جو کرتے نہیں، کہتے ہو کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر، عمل تمہارا اس کے خلاف، کہتے ہو کہ ہم تو بندگی کرتے ہیں اللہ کی، عمل میں اس کی نفی، کہتے ہو کہ ہم نے مانا محمد کو اپنا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنا ہادی اور رہنما، اور عمل ان کے برعکس۔ تو اللہ کے نزدیک یہ قول و عمل کا تضاد جو ہے یہ انتہائی بیزار کن ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، اب یہاں ایک معیار آخری دے دیا گیا، جان لو اگر اللہ سے محبت کا کوئی دعویٰ ہے یا ارادہ ہے یا خواہش ہے یا آرزو ہے تو اللہ نے بھی اپنی محبت کا ایک معیار مقرر کر دیا ہے۔ سن لو، اللہ کو تو محبت ہے اپنے ان بندوں سے جو جنگ کرتے ہیں اس کی راہ میں صفے باندھ کر، گویا کہ شیشہ پلائی ہوئی دیوار، یہ معیار ہے ہمارا۔ اب اپنے آپ کو توڑ لو، ہم سے محبت کا دم بھرنا ہے تو یہ معیار ہے، اس پر پورے اترنا ہوگا۔ یہاں انداز کے طور پر چونکہ میں یہ چیزیں بیان کرتا رہا ہوں، علامہ اقبال نے یہ اسلوب یہاں سے مستعار لیا ہے، محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ اصل میں یہاں جو بات سامنے لائی جا رہی ہے کہ ایک ہے خانقاہی نظام اور خانقاہی تصورات، اس میں جو ہے انسان کا چوٹی کا درجہ وہ کچھ اور ہوتا ہے، کچھ ہونے لگے، کرامات کا ظہور ہو جائے، کچھ جو ہے آدمی پیشن گوئیاں کرنے لگے، کچھ غیب کی باتیں کچھ اس کے علم میں آ جائے، یہ گویا کہ اس کا چوکی کا معیار ہوگا کہ معلوم ہوا کہ یہ شخص جو ہے اب اپنے اس معاملے میں انتہا کو پہنچ گیا. اسلام کا جو معیار قرآن جو دیتا ہے وہ یہ نہیں, قرآن کو اس کو کسوٹی قرار دیتا ہے کون تن من دھن لگانے کو تیار ہے. اگر تو وہ واقعی سچا ہے اور اللہ کے دین کے غلبے کے لیے اپنا سب کچھ لگا دے اور نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان میں آنے کو تیار ہو تب تو وہ اللہ کا محبوب ہے ورنہ نہیں. اسی کو اقبال نے واضح کیا ہے کہ نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبگیری, کہ رسم خانقاہ ہی ہے فقط اندوہ و دلگیری. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص. اس کے بعد اب بنی اسرائیل کو مثال کے طور پر لائے, جیسے مثال عبرت آیا تھا سورہ حدید کے اندر, ولا یکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم وکثیر منہم فاسقون. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُؤْذُونَنِي وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. اور یاد کرو جب کہ کہا تھا موسیٰ نے اپنی قوم سے, اے میری قوم کے لوگوں کیوں مجھے ایذا پہنچا رہے ہو, ذرا حالے کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ نے ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیا. وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ. اللہ ایسے فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ. اور یاد کرو جب کہ کہا تھا عیسیٰ ابن مریم نے, اے بنی اسرائیل, انی رسول اللہ الیکم, میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف. مصدقا لما بین یدی من التوراۃ, میں تصدیق کرتے ہوئے آیا ہوں اس کی جو میرے سامنے موجود ہے تورات میں سے. ومبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد, اور میں بشارت دیتے ہوئے آیا ہوں اس کی ایک رسول کی جو میرے بعد تشریف لائیں گے جن کا نام نامی ہے احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. فلما جاءہم بالبینات, جب وہ آئے ان کے پاس واضح نشانیاں اور معجزات لے کر, قالوا هذا سحر مبین, تو انہوں نے کہا کہ یہ تو کھلا جادو ہے. ومن اظلم ممن افترى على الله